بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جسم جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس جسم میں مختلف صلاحیتیں اور قوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، آنکھیں رکھی جو دیکھنے کا کام کرتی ہیں، کان رکھے جو سنتے ہیں، زبان رکھی جو بولتی ہے، ہاتھ رکھے جو پکڑتے ہیں، پاؤں رکھے جو چلتے ہیں، دل و دماغ رکھا جو سوچنے اور سمجھنے کا کام کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت کے لیے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے. ہم اس کے مالک نہیں ہیں. اسی لیے دیکھو، کوئی آدمی خودکشی کرنا چاہے تو اس کی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے. کیوں؟ یہ زندگی کے بھی ہم مالک نہیں ہیں. یہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، جو اللہ نے ہمیں ایک مخصوص وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے عطا فرمائی ہے. تو ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے. تو یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں ہیں. ان سب کے متعلق قیامت کے روز اللہ کے یہاں سوال ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربه حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افناه، وعن شبابه فیما ابلاه، وعن ماله مین این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم. یہ قیامت کے روز انسان کے پاؤں اللہ تعالیٰ کے حضور سے ہٹ نہیں پائیں گے، یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے متعلق اس کو سوال کیا جائے گا. زندگی کے متعلق کہ اس زندگی کو کہاں ختم کیا، جوانی کے متعلق کہ آپ نے اس جوانی کو کہاں استعمال کیا، کہاں پرانا کیا اس کو، مال کے متعلق کہ کس طرح کمایا، اور دوسرا سوال مال ہی کے متعلق ہوگا کہ کہاں خرچ کیا، اور پانچواں جو کچھ تمہیں علم ہوا تھا، معلومات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے احکام پہ، اس پر کتنا عمل کیا. تو گویا جو کچھ بھی ہے انسان کے پاس، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی یا حکم دیا ہے، وہاں تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے اور دور رکھنے کی ضرورت ہے. میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی تھی، ان السمع والبصر والفؤاد، کہ کان اور آنکھیں اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کیا. یہ آنکھیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں استعمال کرنے کے لیے حکم دیا، اگر آپ اس طرح استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اور بیوی شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایسے ہی ایک اور روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی, ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة, قالوا ولو في يوم مئة مرة, قال نعم اللہ اکبر واتیب. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیٹا جو مطیع اور فرما بردار ہے, باپ کے حکم کو ماننے والا, ان کو راحت پہنچانے والا, ان کی خدمت کرنے والا, اگر وہ رحمت کی نظر سے اپنے والدین کو دیکھتا ہے تو ہر نظر پر اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ہر نظر پر یہ بڑا ثواب ہے. حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ولو فی یوم مئۃ مرۃ, اگر اسی طرح کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو ایک دن میں 100 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا تو بھی کیا اس کو ہر نظر پر حج مبرور کا ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, نعم اللہ اکبر و اطیب, جی ہاں اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے اور اللہ کی ذات تو بڑی پاکیزہ ہے, اس کے خزانے میں کہاں کمی ہے. وہ ایک نظر پر ایک حج کیا 100 حج مبرور کا بھی ثواب دے تو وہاں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. تو دیکھو ان آنکھوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہاں استعمال کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کیسا بہت بڑا اجر اور ثواب اور بہترین بدلہ دیا جاتا ہے. اس کے برخلاف ان آنکھوں کو اگر ایسی جگہ استعمال کریں جہاں استعمال کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی, نامحرم عورتوں کو دیکھا, یہ عورتیں جو ہیں ان کو دو قسموں میں جو ہے تقسیم کیا گیا ہے. ایک تو وہ عورتیں جو جن کے ساتھ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں نکاح درست ہو جائے, جیسے یہ ایک تو وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں نکاح درست نہ ہو, جیسے ماں ہے, بیٹی ہے, دادی ہے, نانی ہے, بہن ہے, بھانجی ہے, بھتیجی ہے, ایسی عورتوں کو شریعت کی اصطلاح میں محرم کہتے ہیں. اور ان کے علاوہ وہ عورتیں جن سے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اگر کسی وقت کسی وجہ سے منع ہے لیکن بعد میں وہ اگر حلال ہو جاتی ہے, ایک عورت کسی مرد کے نکاح میں ہے تو ایک آدمی کی بیوی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح درست نہیں, لیکن اگر وہ اس کو طلاق دے دے, اس کی عدت گزر جائے یا اس کا انتقال ہو جائے تو پھر اس عورت کے ساتھ نکاح درست ہو جاتا ہے. تو بہرحال زندگی کے کسی بھی مرحلے میں جس عورت کے ساتھ نکاح درست ہو اس کو نامحرم کہتے ہیں. نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے. ایسے ہی بیریش لڑکے جو ہیں جو جن کی ابھی داڑھی نہیں آئی, جن کی طرف عام طور پر آدمی کی نگاہ جو ہے شہوت سے متوجہ ہوتی ہے, اس کو دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے. اور اس کی بھی بڑی تاکید آئی, یہ بھی گویا آنکھوں کا غلط استعمال ہے, تو یہ گویا جہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے وہاں اگر استعمال کرتا ہے تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بڑی وعید ہے. قرآن نے آنکھوں کو نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم دیا گیا, قل للمؤمنین یغدوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. نگاہ کو نیچا رکھنے میں شرمگاہ کی حفاظت ہوگی, گویا آپ کی شرمگاہ کے غلط جگہ استعمال ہونے سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو کنٹرول کیجئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے اوپر دھیرے دھیرے قابو پاتا ہے, پہلے آنکھ کے راستے سے یعنی آنکھ کو غلط استعمال کرواتا ہے, اس کے بعد دل کے راستے سے یعنی ایک مرتبہ نامحرم کو دیکھا تو پھر دل میں اس کے خیالات آئیں گے, اور پھر اس کے بعد شرمگاہ کے راستے سے آخری مرحلہ ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں العینان تزنیان, دو آنکھیں ہیں وہ زنا کرتی ہیں, الاذنان تزنیان کان زنا کرتے ہیں. آنکھوں کی زنا کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا جو ہے نامحرم عورت کو دیکھنا ہے, جس کے ساتھ جس کو دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے اس کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا, جس کی بات اور کلام سننے سے شریعت نے منع کیا اس کی بات کو سننا یہ کانوں کا زنا, جس کے ساتھ بات کرنے سے منع کیا ہے اس کے ساتھ بات کرنا یہ زبان کا زنا ہے, اور اسی طرح اس کو چھونا پکڑنا یہ ہاتھ کا زنا ہے, اس کی طرف چل کر کے جانا یہ جو ہے پاؤں کا زنا ہے. گویا یہ اعضا جو ہیں ان کے لیے بھی شریعت نے یہ حکم لگایا, زنا خالی کسی آدمی کا اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال کرنا اس کا نام ہی زنا نہیں, بلکہ زنا کے جو اسباب ہیں جو آدمی کو زنا تک پہنچاتے ہیں اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زنا سے تعبیر کیا اور گویا فرمایا کہ اس سے بھی اسی طرح بچنا ضروری ہے جس طرح حقیقی زنا سے بچنا. اسی لیے قرآن میں باری تعالیٰ نے خاص طور پر تاکید فرمائی کہ اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم دیا. علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود کیا تو اس وقت تو اس نے اللہ کے حضور ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا, یا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, کہ ان کو آگے کی طرف سے, ان کے پیچھے کی طرف سے, دائیں کی طرف, دائیں طرف سے, بائیں طرف سے آؤں گا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس نے چار سمتوں کا تذکرہ کیا, دو رہ گئی اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے, ادھر سے نہیں آئے گا. اب اوپر کی طرف کوئی آدمی دیکھ کر چلے گا تو گرنے کا اندیشہ ہے, تو اب ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ آدمی نگاہیں نیچی رکھ کر کے چلنے کا اہتمام کرے. ہمارے اکابر کے ہاں اس کا کتنا زیادہ اہتمام تھا, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سہارنپور کی جامع مسجد کے امام تھے, حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں, ایک مرتبہ وہ بیمار تھے تو ان کی جگہ پر امامت کرنے کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب تشریف لے جاتے تھے. اس زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر میں مدرس تھے, پڑھاتے تھے. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں چچا جان کے ساتھ عصر کی نماز میں ساتھ جاتا تھا, وہ عصر کے لیے جاتے تھے تو مغرب پڑھا کر کے آتے تھے. جو لوگ سہارنپور گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدرسے سے لے کر کے جامع مسجد تک پورا راستہ جو ہے وہ بازار کا ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے برابر نوٹ کیا کہ چچا جان مدرسے کے دروازے سے نکل لے, وہاں سے لے کر مسجد کے دروازے تک پہنچنے تک آپ کی نگاہیں نیچی رہتی تھی. یہ ہمارے اکابی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے, اس کی حفاظت کا اتنا زیادہ اہتمام. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی یہ بات لکھی ہے کہ میں نے بہت غور سے دیکھتا تھا, جب بھی حضرت باہر نکلتے تھے کبھی آپ کی نگاہ نیچے کے علاوہ نہیں ہو, نیچے ہی دیکھتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نگاہ کی اتنی زیادہ حفاظت کرتے تھے, فرماتے ہیں کہ کہیں میں ٹرین میں سوار ہوں اور کسی اسٹیشن کے اوپر دو ٹرینوں کا اگر میل ہوتا ہے, میل یعنی کراسنگ, ایک پلیٹ فارم پر ایک طرف جانے والی ٹرین دوسرے پلیٹ فارم پر دوسری طرف جانے والی ٹرین, تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت میں کبھی جو ہے دوسری ٹرین کی کھڑکی کی طرف نظر نہیں کرتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عورت وہاں بیٹھی ہوئی ہو اور وہ یہ سمجھ کر کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اپنا چہرہ کھلا رکھے ہوئے ہو اور اچانک کہیں اس کے اوپر نظر پڑ جائے. دیکھو اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی ٹرین ہی پر دیکھنے سے کیا نظر پڑے گی, کیا باہر نظر نہیں پڑتی؟ اس زمانے میں جو ہے اتنا زیادہ اہتمام تھا جو عورتوں کا بے پردگی سے. مجھے خود یاد ہے میرے طالب علمی کے زمانے میں دیوبند میں کبھی کوئی مسلمان عورت دن کے وقت نظر نہیں آ سکتی تھی. عورتوں کو اگر کہیں کسی جگہ جانا آنا ہوتا تھا اپنی رشتے داری میں تو رات کو, اور وہ بھی پالکیوں میں جایا کرتی تھی, اور رکشے میں تو رکشے کے اوپر جو ہے چادر باندھ دی جاتی تھی. کوئی ایک بھی مسلمان عورت کبھی نظر یعنی برقعے میں بھی نہیں, برقع پہنے ہوئے بھی نہیں. اور غیر مسلم عورتیں ان میں یہ جو محترانیاں ہوتی ہیں صفائی کرنے والی بنگنیں, تو وہ اتنا زیادہ جو ہے گھونگھٹ ڈالے ہوئے ہوتی تھی, اپنی اوڑھنی کو اتنا جھکائے لٹکائے ہوئے کہ اس کا چہرہ نظر نہیں آ سکتا تھا. گویا اس زمانے کا عام دستور تھا کہ کسی عورت کے چہرے پر نظر پڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں. اس لیے گویا حضرت فرماتے ہیں کہ اس طرح ٹرین میں ممکن تھا, اس امکان کے پیش نظر بھی حضرت نے فرمایا میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر نظر نہیں کرتا تھا. اتنا زیادہ اہتمام اپنی نگاہوں کی حفاظت کا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے امام یہ اپنے کمرے میں کبھی تنہائی میں کسی بیریش لڑکے کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت مولانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہیں اور آپ کی خانقاہ کے وہ ناظم تھے, کہ حضرت اپنے دار التسنیمیہ جس میں کتابیں لکھا کرتے تھے اس کمرے میں کام میں مشغول تھے, کسی ضرورت سے کسی بیریش لڑکے کو بھیج دیا. وہ اندر داخل ہوا, حضرت فوراً باہر نکل آئے اور جو ہے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب کو آواز دے کر کے تنبیہ کی کہ اس کو یہاں میرے پاس کیوں بھیجا ہوئی تنہائی کے اندر. اتنا زیادہ گویا اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام تھا. میں حضرت مولانا شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے خود میں نے سنا, ایک مرتبہ ڈابل تشریف لائے تھے تو حضرت نے بتلایا کہ ان کے ایک ساتھی تھے, انہوں نے بتلایا کہ میں پڑھنے کے زمانے میں جب چھوٹا تھا بیریش تھا, ایک مرتبہ کمرے میں چوری ہوئی, اور چوری کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے بچوں کی جامع تلاشی جیب وغیرہ اس کی تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, کہ جامع تلاشی کی ضرورت پیش آئی. جب میرا نمبر آیا تو حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سہارنپور کے ناظم اور حضرت حکیم الامت نور رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے, کہا انہوں نے مجھے یوں کہا تم اپنا کرتا یوں کر لو یوں, تاکہ یہ جیب جو ہے وہ بدن سے الگ ہو جائے. دیکھو یوں ہو اور بدن کوئی آدمی اندر جیب میں ہاتھ ڈالے گا تو اس کا ہاتھ لگے گا کہاں, بدن کو, اور صورت میں دل میں شہوت پیدا ہو سکتی ہے. تو حضرت نے یوں کہا تم اپنا کرتا یوں کر لو, کہ میں نے یوں کیا, پھر حضرت نے ہاتھ ڈال کر کے میری جیب کو دیکھا. یعنی گویا اتنی زیادہ احتیاط کرنے کا گایا. تو ہمارے اکابر کے یہاں نگاہوں کی حفاظت کا اتنا زیادہ اہتمام, قرآن میں باری تعالیٰ نے اس کی بڑی تاکید فرمائی, ان اللہ خبیر بما تصنعون, تم جو کچھ کرتے ہو جو ہے جو سوچتے ہو جو گڑھتے ہو اپنے دلوں کے اندر, اس سے بھی اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے. اور اتنا ہی نہیں آگے اور فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, کہ آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دیکھو قرآن میں عام طور پر دستور یہ ہے کہ جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اس میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں مرد بھی آ جاتے ہیں, لیکن الگ الگ دونوں کو حکم دیا گیا. یہ ایسا موقع ہے کہ ہم مردوں کے لیے الگ عورتوں کے لیے الگ, اتنا زیادہ اہتمام اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا. حدیث میں بھی تاکید ہے, ایک حدیث قدسی ہے, باری تعالیٰ کا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس, کہ یہ بد نگاہی جو ہے جو کسی نامحرم عورت کی طرف نظر کی جاتی ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. پہلے زمانے میں دشمن کو ختم کرنے کے لیے آج اس زمانے جیسے ہتھیار تو تھے نہیں, تین ہی قسم کے ہتھیار تھے, یا تو تلوار تھی یا بھالا تھا یا تیر تھا. اب یہ تلوار اور بھالا جو ہے وہ تو کوئی قریب ہو دشمن اسی پر استعمال ہو سکتا ہے, اور دور کے دشمن کو مارنے کے لیے صرف تیر. تو وہ تیر بھی اگر مارا اور سیدھا سینہ میں پیوست ہو کر ادھر نکل جائے تب تو سامنے والا ختم ہو سکتا ہے, لیکن ذرا ادھر ادھر آ ٹیڑھا لگ گیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, ذرا سی خراش ہوگی. تو اس زمانے میں لوگ تیر کے اس لوہے والے حصے کو جس کو پھل کہتے ہیں باقاعدہ زہر میں بجھایا کرتے تھے اور پھر اس تیر کو استعمال کرتے تھے. تھوڑا بھی اگر لگا خراش بھی ہو گئی تو اس زہر کی وجہ سے وہ خراش بھی جان لیوا ثابت ہوتی تھی. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بدنگاہی شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے. من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی نفسی, جو میرے ڈر کی وجہ سے اس بدنگاہی کو چھوڑ دے گا تو اس کے بدلے میں میں اس کو ایک ایسی ایمانی کیفیت عطا فرماؤں گا کہ جس کی حلاوت اور مٹھاس کو وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. اور ویسے کوئی آدمی اگر عورتوں کو دیکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من نظر الی محاسن امرات یلقی لعنتہ فی عینیہ یوم القیامہ, جو کسی عورت کی خوبصورتی اور حسن کو دیکھتا ہے قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں پگھلایا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا. آج ایک ذرا سا تنکا گر جائے ہماری آنکھ میں, ذرا سا ذرہ خاک کا گر جائے تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا, تو پگھلایا ہوا سیسہ کیسے برداشت ہوگا. تو بہرحال نگاہوں کی حفاظت جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی, اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. اور حضرات صوفیہ فرماتے ہیں جو لوگ سلوک اور تصوف کی راہ میں قدم رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب تک کہ آدمی بد نگاہی کو چھوڑے گا نہیں وہاں تک اس کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم نہیں ہوگا. دوسرے گناہ تو برداشت کیے جا سکتے ہیں لیکن یہ گناہ اس راہ میں برداشت نہیں ہو سکتا. جو آدمی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنا چاہتا ہے, اپنے دل کے تعلق کو, اس کے لیے ضروری ہے کہ بد نگاہی سے بچنے کا اہتمام کرے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے بچنے کا پورا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دعا میں ذکر اور دعا میں طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے کہ اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔